بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. رواه أبو داود. اس باب میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ دو باتیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور دونوں کے لیے ایک ایک حدیث لائے ہیں. پہلی بات جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مرنے والے کی طرف سے اگر اس کے ذمے کسی کا کوئی قرضہ ہے تو جلدی سے جلدی اس قرض کو ادا کر دینا چاہیے. اور اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، مؤمن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے. تو جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اگر وہ روح جنتی کی ہے پھر بھی اسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جاتا. تو ایک مؤمن کی روح معلق رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، یعنی وہ لٹکی رہتی ہے، اسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جاتا جب تک کہ اس کے ورثہ اس کی طرف سے قرض ادا نہ کریں. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسے انتظار کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی. تو یہ بھی ایک مستقل پریشانی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میرے بارے میں کیا ہونے والا ہے. تو اس سلسلے میں جو تفصیلات تھی وہ عرض کی جا چکی ہیں کہ مرنے والا اگر وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مال میں سے قرض ادا کر دیا جائے تو وہ اس کا مال ہے، اس کی وصیت ہے، تو قرض ادا کر دینا چاہیے. اور شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تب بھی اس کے مال میں سے سب سے پہلا کام جو کیا جائے وہ اس کی تجہیز اور اس کی تکفین کا خرچہ نکالا جائے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کے ذمے جن جن لوگوں کا قرض ہے وہ قرض ادا کیا جائے. اور قرض جب ادا کیا جائے گا اس کے بعد اس کی دوسری وصیت کی طرف توجہ کی جائے گی، اور وارثوں کو ان کی وراثت کا حصہ ملے گا. تو یہ اس کا حق ہے. اور یہاں تک میں نے عرض کیا تھا کہ اگر نہ وہ وصیت کر کے گیا ہے نہ وہ مال چھوڑ کے گیا ہے، ایسے ہی انتقال کر گیا ہے، تو اگر باپ کا انتقال ہوا ہے اور مقروض ہونے کی حالت میں گیا ہے، بھائی کا انتقال ہوا ہے مقروض ہونے کی حالت میں گیا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا ہے مقروض ہونے کی حالت میں گیا ہے، تو کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی تو ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. اتنا ہمیں اگر احساس نہ ہو، لوگ یہاں دنیا کی جیل سے ضمانت پر ادھر ادھر سے پیسے لے کر اکٹھا کر کے چھڑا کے لے آتے ہیں، تو آخرت کی جیل
آخرت کا مسئلہ ہے. اس لیے مرنے والے کے ذمے جو بھی قرضہ ہو اسے ادا کر دینا چاہیے, اور اگر رشتہ دار یہ کام نہیں کرتے اور دوسرے مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے تو انہیں بھی آپس میں مل جل کر اس کی گردن چھڑانی چاہیے, اس لیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اور جو لوگ زندہ ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ قرض نہ لیا جائے, اور اگر قرض لیا جاتا ہے تو نیت اچھی رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ وہ قرض ادا ہو جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی سے ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرماتے ہیں, اللہ خود اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں. لیکن اگر اس نیت سے لیا ہے قرضہ کہ بس اب لیں گے اور پھر دیکھیں گے, یا پھر یہ کہ ادا ہو گیا تو ٹھیک, نہ بھی ہوا تو کیا, تو پھر وہ مال ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا نہیں ہوتے کہ وہ ادا کر سکیں. اب یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے, دوسرا مسئلہ کہ کسی کے انتقال کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کی تجہیز ہونی چاہیے, اس کی تکفین ہونی چاہیے اور اس کی تدفین ہونی چاہیے. تجہیز کا مطلب یہ ہے کہ اسے غسل وغیرہ دے کر آخرت کے سفر کے لیے تیار کر لیا جائے. تکفین کا معنی اسے کفن پہنایا جائے, اور تدفین کا معنی اسے دفن کر دیا جائے. یہ تینوں کام جو ہے, یہ تینوں کام یہ الگ الگ ہیں, بلکہ پہلے دو جو ہیں ان کو ایک ہی سمجھو, تجہیز و تکفین, کہ جلدی جلدی اسے غسل دیا جائے, غسل دے کر اسے کفن پہنایا جائے, اور کفن پہنانے کے بعد اسے جتنا جلدی ہو سکے دفن کیا جائے. تو یہ دو الگ الگ کام ہیں. تو پہلا کام جو کرنا ہے اسے دوسرے پر موقف نہ رکھا جائے, کہ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ تدفین کب ہے. کہ انتقال تو ابھی شام کو 9 بجے ہوا ہے اور آئندہ کل دوپہر تک سلاٹ ملنے والا نہیں ہے, تو چلو صبح ہی غسل دے دیں گے, نہیں. یہ دو الگ الگ کام ہے, اور ان دونوں کاموں میں جلدی کرنا یہ شریعت مطہرہ کی منشا ہے. تو دونوں میں جلدی نہیں کر سکتے, کم سے کم ایک میں تو جلدی کریں, ادھر انتقال ہوا ادھر غسل, جتنا جلدی ہو سکے غسل سے فراغت ہو جائے. آج کل جو ہے اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے. انتقال صبح ہوا ہے اور جنازہ چونکہ 3 بجے ہے تو کس میں ظہر کے بعد غسل دے دیں گے. انتقال رات کو ہوا ہے, ابھی مورچری میں رہنے دو کل صبح دیں گے, نہیں. جتنا جلدی ہو سکے یہ کام ہو جائے. اور تجہیز و تکفین کے بعد تدفین جو ہے اس میں بھی جتنا جلدی ہو سکے تدفین کر دو. اب یہ ہے کہ انتقال ہوا ہے رات کو, پورے انگلینڈ میں اطلاع ہو گئی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اور اگر آپ صبح 9 بجے 10 بجے کا بھی اعلان کریں لوگ آسانی سے پہنچ جائیں گے, 7 بجے 8 بجے نکل آئیں گے تو 10 10:30 بجے جنازہ ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, ظہر کے بعد 3:30 بجے 4:30 بجے. تو امام مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ والمبادرت الی تجہیزہ, جلدی کرنا اس کی تجہیز کی طرف. اور اس زمانے میں جب یہ کہا جائے کہ جلدی کرنا اس کی تجہیز کی طرف, تو جب تیار ہو گیا تو پھر اس کو رکھ کر کیا کریں گے, وہاں تو کوئی سلاٹ وغیرہ کا معاملہ ہی نہیں تھا. ادھر آج کل ابھی بھی ہمارے یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں رات کو انتقال ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹے میں رات ہی کو دفن کر دیتے ہیں, اطلاع کر دی جاتی ہے, لوگ رات کو پہنچ جاتے ہیں. اصل طریقہ یہ ہے. تو والمبادرت الی تجہیزہ, اس کی تجہیز کی طرف جلدی کرنا. اور اس سے پہلے جو ہے ایک باب گزرا ہے جس میں یہ تھا کہ جنازہ تیار ہو جائے, اس کی نماز جنازہ ہو جائے, اور نماز جنازہ کے بعد جب اسے اٹھا کر لے جائیں قبر کی طرف تو جلدی جلدی چل کر لے جانا. تو میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ جنازہ تیار ہو گیا ہے, نماز جنازہ ہو گئی ہے, اگر آہستہ آہستہ خراما خراما چل کر جائیں گے تو 15 منٹ کا فرق پڑے گا, لیکن کہا کہ نہ اسرعوا بالجنازۃ، جنازے کو لے کر جلدی جلدی چلو. تو اتنی 10-15 منٹ کی تاخیر بھی پسند نہیں کی گئی. اب آج کل جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ چلنے کا ایک رواج ہو گیا ہے، اور اسے بدلنا بھی مشکل ہے چونکہ پوری امت ہی اس میں مبتلا ہے. سنت طریقہ یہ نہیں ہے، سنت طریقہ یہ نہیں ہے. سنت طریقہ تو یہ ہے کہ جنازے کو کندھے پر لے کر کچھ قدم چلے. اب چل ہی نہیں سکتے چونکہ لائنیں دو بن جاتی ہیں، چلیں کچھ قدم. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے گاؤں میں جنازہ، اس سے کہ لوگ بھی کم ہوتے ہیں، اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو جنازے کے چار کونے ہیں تو چاروں کونوں کو کندھا دے، اور چاروں کونوں کو کندھا دے کر تھوڑا تھوڑا چلے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق افضل یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ میت کے آگے نہ چلا جائے، میت کے پیچھے رہے، میت کے دائیں طرف رہے، میت کے بائیں طرف رہے. تو پیچھے سے چلنے والے لوگ کیا کریں گے کہ ایک آدمی 8-10 قدم چلتا ہے کہ دوسرا آ جائے گا اور اس سے لے لے گا، 8-10 قدم چلتا ہے کہ تیسرا آدمی آ جائے گا اور اسے اٹھا لے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اتنا بھی برداشت نہیں کیا گیا کہ بھائی یہ جلدی جلدی پہنچا دو، اسے کیوں تاخیر کرتے ہیں. اب آج کل جو ہے نماز جنازہ 3 بجے ہے مثلا، تو نماز جنازہ سے پہلے بھائی چہرہ دکھاؤ. اب وہ چہرہ دکھانے کی وجہ سے 3 بجے کے بجائے 3:15 ہو جاتے ہیں، 3:20 ہو جاتی ہے، ایک یہ خرابی. اور بہت سی جگہوں کے اوپر تو نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور 15 منٹ نکل جاتی ہے، آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے، 1/4 گھنٹہ نکل جاتا ہے، 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تجہیز، تکفین، تدفین بہت جلد عمل میں آئی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، سنت طریقے کے مطابق ہم نے کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے سگے پھوپھی زاد بھائی لندن سے پہنچے تو ایسے وقت پر پہنچے کہ نماز جنازہ سے فراغت ہو چکی تھی، اور جنازہ جو ہے، میت جو ہے وہ قبر میں آدھے راستے پر پہنچ چکا تھا، رسیاں ہمارے ہاتھوں میں تھی اور آدھے راستے پر پہنچ چکا تھا. اور وہ بیچارے دوڑتے ہوئے آئے، ہمارے والد صاحب کو ان سے محبت تھی، انہیں بھی ہمارے والد صاحب سے محبت تھی، اور انہوں نے مجھے دیکھا دور سے تو وہ بیچارے پکارتے ہوئے آئے کہ بھائی میں ذرا مامو جان کو دیکھ لوں. اب میرے لیے بھی بہت ہی ایموشنل موقع تھا، لیکن اللہ نے میری دستگیری فرمائی اس وقت، اس لیے کہ اہم علماء بھی موجود تھے، ہمارے والد صاحب بھی دینی اعتبار سے مشہور تھے لوگوں میں. تو وہاں فوراً اللہ نے میری دستگیری فرمائی، اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا کیا نہیں جاتا کہ جنازہ اندر اتار کر کے پھر نکالا جائے چہرہ دکھانے کے لیے، اور آج اگر ہم نے ایسا کیا تو دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں حافظ دھورات صاحب کی لاش کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا تھا. تو میں نے جو حاضرین تھے ان کو میں نے کہا رکھ دو اندر، اور ان سے میں نے اشارہ کر کے بلکہ زبان سے بھی کہا کہ آپ صبر کر جائیے، اب تدفین اندر جنازہ رکھ چکے ہیں، اب نہیں نکال سکتے. بہت وہ ایموشنل تھے، ہم بھی ایموشنل تھے. لیکن تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ حاکم ہو ہماری زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر. تو جلدی جلدی تدفین. تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے، تو اب 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو کیا کہ میت انتقال کر جائے، انتقال کرنے کے بعد فوراً اس کی تجہیز و تکفین ہو جائے، یہ مت دیکھو کہ کب جنازہ ہے، جلدی سے جلدی یہ کام کر لو. جب اس سے فراغت ہو جائے تو جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش کرو، اور نماز جنازہ جتنا جلدی ہو سکے کر لو. اور نماز جنازہ کے بعد یا نماز جنازہ کا جو وقت طے ہوا ہے اس میں ایسا کوئی کام نہ کرو کہ اور تاخیر ہو، جتنا جلدی ہو سکے دفن کر دو. تو یہ حسین ابن وحوہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طلحہ ابن براء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ان کی عیادت کرتے ہوئے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین بھی بڑے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو نسبت میں فاصلہ تھا وہ آج کے بڑے سے بڑے شیخ اور ادنا درجے کے مسلمان کے درمیان وہ فاصلہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ خود تشریف لے جاتے تھے جب کوئی بیمار ہوتا تھا. یہ سنت رسول ہے، اور میں یہ پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے. ہم لوگوں کی زندگیاں اتنی مشغول ہم لوگوں نے بنا لی ہیں اور ایسے ایسے کاموں میں ہم لوگ مشغول ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کو ضروری سمجھ کر، دین کا تقاضا سمجھ کر کرتے ہی نہیں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اگر خبر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو کس کی، جس سے رشتے داری ہو، یعنی گویا ایک رسم کے طور پر کہ لوگوں میں اچھا نہیں لگے گا کہ یار بھائی ہو کر کے بھائی کی خبر لینے کے لیے نہیں آیا، بھانجا ہو کر ماموں کی خبر لینے کے لیے نہیں آیا. یہ صرف رشتے داری کا حق نہیں ہے، یہ عیادت جنازے میں شرکت یہ اسلامی اخوت کا حق ہے، اسلامی اخوت کا حق ہے. اور اس کی وجہ سے سامنے والے کو اور اس کے گھر والوں کو کتنا نفع پہنچتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے جانے سے اس کی بیماری دور نہیں ہوگی، لیکن ہمارے جانے کی وجہ سے اس کا دل کتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس کے گھر والوں کا دل کتنا بڑھتا ہے ہمارے جانے کی وجہ سے، کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے تعزیت ہے، عیادت ہے، اس سلسلے میں ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے اور اس سنت کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی کوتا ہوں. بہانے تو ہمیں سب مل جاتے ہیں کہ بھائی مشغولی مشغولی مشغولی، لیکن اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو اس مشغولی میں سے ہم وقت نکال سکتے کہ نہیں. تو تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لا ارا طلحت الا قد حدث فیہ الموت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو نہیں کہا، دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ طلحہ کے گھر والوں کو کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں طلحہ کو کہ اس میں موت پیدا ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ابتدائی مرحلے میں یہ داخل ہو چکے ہیں. بعض لوگ ماہر ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں چہرہ دیکھ کر، ناک دیکھ کر، نزا کی حالت دیکھ کر. تو کہا کہ یہ تو اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اس کی مجھے خبر کرنا، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا تاکہ میں نماز جنازہ میں شرکت کر سکوں. اور جو بات فرمائی آپ نے کہ وعجلوا به، اور اس کی تجہیز تکفین اور تدفین میں جلدی کرنا، جلدی جلدی دفن کر دینا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِیفَةِ مُسْلِمٍ، اس لیے کہ مناسب نہیں ہے ایک مسلمان کی باڈی کے لیے، ایک مسلمان کی لاش کے لیے، ان تحبس بین ظہران اہلہ، کہ اسے روکے رکھا جاوے اس کے گھر والوں کے درمیان. یعنی ایک مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ انتقال کر جائے، وہ اس کی روح نکل جائے، پھر اس کی باڈی کو بغیر ضرورت کے یہاں رہنے دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے دفن کر دو، روانہ کر دو. بس اس سے پتا یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دفن کر دیا جائے. اچھا، دوسری روایت جو ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اب ان کا انتقال ہو جانے والا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جلدی کرنا، یہ اس وجہ سے تھا. دوسری روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ انتقال ہوگا رات میں، یہ اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا، اس لیے بطور خاص تاکید فرمائے کہ صبح کا انتظار مت کرنا، وعجلوا به، جلدی کرنا. تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا رات کو، رات میں انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر موت کے آثار دیکھ کر گئے ہیں، انہیں خود کو احساس ہو گیا کہ اب میں زیادہ جینے والا نہیں ہوں، تو انہوں نے خود یہ فرمایا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ تھے ان سے کہ مجھے اگر میں انتقال کر جاؤں تو رات ہی کو دفن کر دینا، اور مجھے جلدی جلدی میرے پروردگار سے ملا دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں اور اس کی قبر میں اس کی بد عملی کی وجہ سے ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے، تو میری نماز جنازہ کی برکت سے اللہ اس تاریکی کو نور سے بدل دیتے ہیں. آج ہمارے شیخ، کوئی بزرگ جن سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں. یہاں ان کو کتنی چاہت ہوگی کہ میری نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں. یہ چاہت تھی، پھر منع کیوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلانا؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رات کا وقت ہے، اور اگر نماز جنازہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا تو مدینہ منورہ میں آپ کے کچھ دشمن ہیں، کہیں رات کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں. تو میری چاہت تو یہ ہے کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن میری اس چاہت کی خاطر ان کو کوئی تکلیف پہنچے یہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار. انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو ان کی جو خواہش تھی، چاہت تھی، اس کے مطابق عمل کیا گیا. اس لیے کہ دوسرے صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، چنانچہ دفن کر دیا گیا رات ہی کو. جب صبح ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس تشریف لائے. آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور نماز جنازہ میں شرکت نہیں ہو پاتی تھی اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ تشریف لاتے تھے، اور قبر میں دفن کیے جانے کے بعد بھی آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ آپ کی خصوصیت تھی. کیا خصوصیت تھی؟ آپ نے خود فرمایا تھا کہ ان ہذہ القبور مملوۃ ظلمۃ، یہ قبریں جو ہیں وہ تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ظلمت سے، اندھیرے سے، اور جب میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں. تو احتیاطاً میں پڑھ لیتا ہوں کہ شاید کسی کی قبر ظلمت سے بھری ہوئی ہو. تو آپ تشریف لائے، آپ قبر کے پاس کھڑے رہے، لوگوں نے پیچھے صف بنا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نماز جنازہ سے آپ فارغ ہوئی، اور نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. اور کیا دعا فرمائی آپ نے؟ اللہ ہمیں بھی اچھی موت نصیب کرے. اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے جتنے اچھے اچھے اسباب ہیں اللہ وہ سارے ہمیں نصیب فرما دے. کیا دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہم الق طلحۃ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک. اے اللہ، تو طلحہ سے اس حالت میں ملاقات کر کہ وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بھائی، ایسے موقع پر جو ہے ایک ایموشنل سینٹیمنٹل مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی تو سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب گھر میں جنازہ آ جاتا ہے اور لڑکا کچھ کہہ رہا ہے، لڑکی کچھ کہہ رہی ہے، تو ایسے موقع پر کسی کو اپنا بڑا مان کر اس سے مشورہ کر لینا چاہیے. اور دین کی روشنی میں وہ جو ہمیں مشورہ دیں اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، اسی میں سب کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.